طرز زندگی کے بعض دیگر ممتاز خصوصیات میں آپ کا خوش اخلاق ہونا اور لوگوں کے ساتھ انس و رفاقت کے جذبے کا حامل ہونا تھا۔
سامعین، معاشرتی تعامل اور بات چیت میں مومن افراد دوسروں سے انس و الفت برقرار کرنے کے علاوہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے آسانی سے ان سے قریب ہو جائیں اور آپس میں دوستی و محبت اور آرام و سکون کا احساس کریں۔ یہ خصلت امام جواد علیہ السلام کی معاشرتی زندگی میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی محبوبیت اس حد تک زیادہ تھی کہ جب کبھی آپ کا نام زبان پر آتا تو لوگوں کے دل شوق دیدار سے لبریز ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے ایک دلچسپ مثال جو بیان کی جا سکتی ہے وہ اس شخص کی داستان ہے کہ جس کا نام خیران خادم قراطیسی تھا۔ یہ شخص امام جواد علیہ السلام کے دور امامت میں سفر حج پر گیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں شرف یابی کے لیے امام کے کسی ایک خادم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اسے امام علیہ السلام کے پاس لے چلے۔ مدینے میں جب وہ امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضرت کی جلالت و عظمت سے وہ بہت متاثر ہو گیا۔ اس طرح سے کہ امام جس چبوترے پر تشریف فرما تھے وہ کچھ بلند تھا اور اس میں سیڑھیاں تھیں۔ وہ شخص فرط محبت اور ملاقات میں اس چبوترے کی سیڑھیوں کے بغیر ہی اس چبوترے پر چڑھنا چاہ رہا تھا۔ تاہم امام علیہ السلام نے اسے سیڑھیاں دکھائیں اور کہا کہ وہ سیڑھیوں سے اوپر آئے۔ وہ شخص جب امام کے قریب پہنچا تو سلام کیا اور جواب سلام سنا اور امام نے فوراً ہی اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھا دیا تاکہ اس میں آرام و سکون کا احساس پیدا ہو جائے۔ خیران بھی خم ہو گیا اور امام علیہ السلام کا ہاتھ چوما اور اسے اپنے چہرے پر مس کیا۔ امام نے اس سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شخص کے جو ابھی تک امام کی حیبت و جلالت میں غرق تھا، امام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا اور امام نے بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے رکھا اور چھڑایا نہیں، یہاں تک کہ اسے آرام و قرار مل گیا اور پھر اس نے ہی امام کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر بیٹھ کے امام نے اس سے احوال پرسی کی اور گفتگو میں مشغول ہو گئے۔
یہ روایت سماجی زندگی کے ایک اہم اصول کی جانب توجہ دلا رہی ہے۔ ہمیں ان دنوں خاص طور پر اپنے سماجی رویوں میں اس تربیتی اصول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ آج مغربی تہذیب نے انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے اور لوگوں کے درمیان الفت و محبت کی فضا کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح کے سماجی ماحول میں زیادہ تر افراد بس اپنی روزمرہ کی بڑھتی ہوئی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے اور ضرورتوں کو برطرف کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کو اس بات کا بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ انس قائم کریں یا ان کی احوال پرسی کر سکیں۔ اس لیے معصومین علیہ السلام کے سیرت اور اقوال میں جن تربیتی اصولوں کی اہمیت و اقدار کو بتایا گیا ہے اسے پہلے سے کہیں زیادہ درک کیا جا سکتا ہے۔ مومنین کے درمیان آپس میں ملاقاتیں انجام دینا اور ایک دوسرے کی زیارت کرنا امام جواد علیہ السلام کی اخلاقی نصیحتوں میں سے ہے۔ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام ایک روایت امام علیہ السلام سے اس مضمون میں نقل کرتے ہیں، برادران ایمانی کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا حتیٰ اگر مختصر ہی کیوں نہ ہو عقل کی بالیدگی اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ امام علیہ السلام برے اور پست افراد کے ساتھ ہم نشینی کو بھی منع فرماتے تھے اور اسے کھچی ہوئی شمشیر سے تشبیہ دیتے تھے کہ جس کا ظاہر اچھا اور اس کا اثر برا ہے۔
نیک اخلاق کی خصوصیات میں سے عہد کو پورا کرنا ہے کہ جو سماجی تعلقات میں ضروری ہے، اور معصومین علیہ السلام نے اپنے قول و عمل کے ذریعے اس پر تاکید کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ نمونہ امام علیہ السلام کا وہ قول ہے کہ جو آپ نے ابو تمامہ نامی شخص سے فرمایا۔ ابو تمامہ حضرت امام جواد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہم مکہ و مدینہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دوسری جانب میرے اوپر کچھ قرض بھی ہے جس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پہلے اپنے قرض کو ادا کرو اور خیال رکھو کہ خدا سے ملاقات کرو تو تمہارے گردن پہ کسی کا قرض نہ ہو، کیونکہ مومن خیانت کار نہیں ہوتا۔
سامعین، ہم ایک بار پھر جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی زیارت کے بعض جملوں کا زمزمہ کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی، السلام علیک ایہا الرضی الزکی، سلام ہو آپ پر اے ابو جعفر محمد ابن علی جو نیک متقی امام اور وفادار تھے، سلام ہو آپ پر اے پسندیدہ حق اور ہر عیب و نقص سے پاک۔ السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نجی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا، سلام آپ پر اے خدا کے نجات یافتہ و نجات دہندہ۔ السلام علیک یا سفیر اللہ، السلام علیک یا سر اللہ، السلام علیک یا ضیاء اللہ، سلام آپ پر اے سفیر خدا، سلام آپ پر اے راز خدا، سلام آپ پر اے نور خدا۔ سامعین، شاعر کے ان چار مصروں کے ساتھ پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ قیدی امام ہے پر آزاد ہے امامت، ہمت اگر ہے باندھو اسلام کو رسن میں، اے ظلمت زمانہ دم ہے تو دیکھ آ کر، نور تقی ہے روشن تقوی کی انجمن میں۔
انہی عرائض کے ساتھ آج کا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیشہ شاد و خوشحال رہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
شیدا کا ہے شیدا تمہارا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، آپ پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر ہے۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ پہلے روزنامہ جامع جم کی بعض اہم سرخیاں۔ ایران کو علاقے کے پہلے مقام پر ہونا چاہیے، صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان۔ ایران اور عراق کے درمیان علاقائی اور دو طرفہ امور پر مفاہمت۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں بھیانک آتش زدگی جاری، کم سے کم 10 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان کا دورہ سیستان و بلوچستان، دیہی علاقوں کے لوگوں سے ملاقات۔ کیلیفورنیا آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں، امریکہ کو 150 ارب ڈالر کا نقصان۔ تہران میں 110,000 افراد پر مشتمل راہیان قدس مشقیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں پاکستانی اخبارات پر، اور پہلے روزنامہ جسارت کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم وقت کا اہم چیلنج، مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے وزیر اعظم۔ عمران خان کی منتقلی یا رہائی کی پیشکش کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، خواجہ آصف۔ خیبر پختونخوا حکومت کا انٹرنیٹ سپیڈ کے مسئلے پر ایلون ماسک سے رابطے پر غور۔ غزہ جنگ میں اموات کی تعداد 41% کم رپورٹ ہونے کا انکشاف. عمران خان نے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. اسٹیبلشمنٹ کو جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، صرف اتھارٹی برقرار رکھنا مقصد ہے. مولانا فضل الرحمان. وفاقی سرکاری ملازمین کے بچڑ تخمینوں پر کام شروع. لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ. 12,000 مکان و عمارتیں تباہ، ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ. سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے سستی بجلی. اخبار لکھتا ہے کہ 2024 کے عالمی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بجلی کے نرخ علاقائی اور دیگر ممالک سے زیادہ ہیں، جو گھریلو اور صنعتی دونوں شعبوں پر بوجھ بڑھاتے ہیں. عالمی سطح پر بجلی کی اوسط قیمت گھریلو صارفین کے لیے 15.4 سینٹ اور کاروباری اداروں کے لیے 14.9 سینٹ ہے، اور ان ملکوں میں فی کس آمدنی پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. متذکرہ شرح ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 37 روپے بنتی ہے، جہاں گھریلو بل عالمی اوسط کا 45.1 اور ایشیائی اوسط کا 84.5% ہے، جبکہ کاروباری نرخ عالمی اوسط کا 110.1 اور ایشیائی اوسط کا 154.3% تک پہنچ جاتا ہے. اگر جنوبی ایشیا کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت بھارت میں بجلی کا ایک یونٹ 14 سے 15 روپے، بنگلہ دیش میں 18 سے 19 روپے، جبکہ پاکستان میں 52 روپے سے 65 روپے ہے. وطن عزیز میں اس قدر مہنگائی بجلی کی وجہ اس کی پیداوار کا 61% دار و مدار تیل و گیس پر ہونا ہے، جسے پاکستان بھاری زر مبادلے کے عوض زیادہ تر ادھار بیمسود کے کھاتے میں درآمد کرتا ہے. ملک میں ایسے المیے بھی موجود ہیں جن کی ایک مثال نیلم جہلم ہائیڈل منصوبہ ہے، جو اپنی تکمیل کے بعد زیادہ عرصہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے بندش کا شکار چلا آیا ہے. یہاں یہ واضح رہے کہ ہر نفع نقصان کے پیچھے اس کا ماضی کار فرما ہوتا ہے. اگر ابتدائی برسوں میں کی گئی توانائی کے حصول کی منصوبہ بندی پر یکسوئی کے ساتھ عمل کیا جاتا تو آج یہ مشکلات درپیش نہ ہوتی. اور منگلا اور تربیلا کی طرح دیگر ڈیم ملک کی ضرورت کے لیے کافی ہوتے اور عوام کو انتہائی سستی بجلی دستیاب ہوتی. ان دنوں وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کی سربراہی میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ گزشتہ 6 ماہ سے جاری مذاکرات اور اقدامات کی روشنی میں بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ کمی کے تخمینے لگائے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار اویس لغاری نے مژدہ سنایا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کی روشنی میں بجلی فی یونٹ 10 سے 12 روپے سستی ہو سکتی ہے. وفاقی وزیر کے بقول حکومت کی خواہش ہے کہ بجلی کا ریٹ 50 روپے فی یونٹ کم ہو جائے. قبل ازیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے بجلی کے بھاری بلوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نیپرا کو اس کے نرخ کم کرنے کی ہدایت کی، جس میں اضافی ٹیکسوں سے گریز کرنا شامل ہے. قائمہ کمیٹی کے متذکرہ تحفظات کی روشنی میں یہ بات بچا ہے کہ 4 روپے فی یونٹ کمی اور کم کھپت کے باوجود سردی کے موجودہ سیزن میں بھی صارفین کو ہوشربا بل موصول ہو رہے ہیں. تاہم وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے منگل کو ہونے والے اجلاس میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آئی پی پی سے معاملہ طے کرنے کے بعد اگر حکومت بجلی 12 روپے فی یونٹ سستی کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر لائن لاسز یعنی بجلی کی چوری ختم ہو جانے سے عام آدمی کو قیمتوں میں مزید کمی کی صورت میں ریلیف ملے گا. تیسری مد مراعات یافتہ طبقے کو دی جانے والی بجلی ہے. یہ لوگ اپنی لاکھوں روپے تنخواہوں میں سے ہزاروں روپے کے بل تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن 30-40 ہزار روپے اجرت لینے والے افراد اسی قدر بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے. بہتر ہوگا کہ حکومت بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی چوری مکمل طور پر ختم کرنے کو یقینی بنائے. سامعین، اب ہندوستانی اخبارات اور پہلے روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں. ایک بار پھر روپیہ گر گیا ہے، لیکن نریندر مودی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روپے کی قدر گھٹنے پر کانگریس کا حملہ. مرکزی وزیر کرن رجیجو 5 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ. حج 2025 سے متعلق اہم معاہدے پر دستخط کی امید. ہندوستانی روبوٹک سسٹم نے 286 کلومیٹر دور سے انجام دی کامیاب سرجری. آسام، کوئلہ کان میں پھنسے مزدوروں کی تلاش جاری، ایک اور لاش برآمد. مدھیہ پردیش، بی جے پی رہنما راٹھور کے گھر چھاپا. سونا، کروڑوں نقد اور 4 مگرمچھ برآمد. افغانستان میں پھر لرزی زمین، 4.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے. بلومبرگ رپورٹ، وال اسٹریٹ کی 2 لاکھ نوکریوں پر اے آئی کے قبضے کا خدشہ، ملازمین کے اڑے ہوش. سامعین، روزنامہ انقلاب کے آج کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے خون بہنے سے خون منجمد ہونے تک. اخبار لکھتا ہے کہ ہائپو تھرمیا کا مریض ایسے شخص ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ٹھنڈ کا شکار ہو اور کافی دیر تک اسی حالت میں رہے، یعنی اس کے جسم کا درجہ حرارت بہت کم ہو جائے، جس کی گرمی کے غیر معمولی حد تک کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ معاف ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے حرکت قلب متاثر ہوتی ہے اور اس کے بند ہو جانے کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے. ان دنوں وطن عزیز میں کورونا جیسی بیماری کی وجہ سے فکر و تشویش کی نئی لہر دوڑی ہوئی ہے، مگر ہم نہ تو نئے کورونا کی بات کر رہے ہیں، نہ ہی ہائپو تھرمیا سے اس کا کوئی تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. یہاں ہائپو تھرمیا کا موضوع اس لیے چھیڑا گیا ہے کہ موصولہ خبروں کے مطابق غزہ کے شیرخوار بچوں کو یہ شکایت لاحق ہے. متاثرہ بچے حرکت نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے جسم اس طرح سے اکڑ گئے ہیں جیسے شدید سردی سے جم گئے ہوں. میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق ہائپو تھرمیا سے متاثرہ بچوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے سردی سے جم جانے کی وجہ سے دانتوں سے زبان کو اس طرح کاٹا کہ خون رسنے لگا. جب ٹھنڈ بے پناہ ہو اور وسائل زندگی بالخصوص گرم کپڑے یا کمرے کو گرم رکھنے کی اشیاء نہ ہوں تو منجمد کرنے والی ٹھنڈ اپنا اثر تو دکھا کر ہی رہے گی. غزہ کے لوگوں نے ٹھنڈ پہلے بھی دیکھی ہوگی، مگر اس کے مقابلے کے لیے ان کے پاس وسائل موجود ہوں گے. ٹھنڈ کوئی نئی موسمی یورش نہیں، مگر اس بار غزہ میں جو ٹھنڈ پڑ رہی ہے اس میں وسائل حیات مفقود ہیں. نہ تو گھر ہے، نہ ہی گھر جیسا کوئی ڈھانچہ جس میں سر چھپایا اور موسمی اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہو. نہ تو گرم کپڑے ہیں، نہ ہی ہیٹر جیسی گرمی پیدا کرنے والا کوئی آلہ. کھلے آسمان کے نیچے رات میں 7 ڈگری کی تاپ پختہ عمر کے لوگ نہیں لا سکتے، تو نو مولود یا شیرخوار بچے کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ غزہ میں ہائپو تھرمیا غضب ڈھا رہا ہے اور نصف درجن سے زیادہ کم سن اور معصوم بچے فوت ہو چکے ہیں. حسرت ان غنچوں پہ ہے کہ مصداق یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ بچے شدید بمباری، تباہی و تاراجی اور بے سر و سامانی کے عالم میں غزہ میں تب پیدا ہوئے جب ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا اور شدید ٹھنڈ کا اس طرح شکار ہوئے کہ ان کی رگوں میں خون جم گیا. زندگی بعض اوقات ناکردہ گناہی کی اتنی بڑی سزا دیتی ہے کہ اس سزا سے 2-4 شخص کیسے مقابلہ کر سکتا ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس وقت غزہ ایسی جیل ہے جہاں 100% وہ لوگ قید ہیں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والوں کی انسان دشمن کارروائیوں کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے انسانی بنیادوں پر ملنے والی امداد کے راستے بھی روک رکھے ہیں۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک امریکی نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلام میں اس بات کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ انسان یہ نہ بھولے کہ اس عارضی اور فانی دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جو لا فانی اور دائمی ہے۔ نیز اس دنیا میں لوگ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ اس اہم حقیقت کو یاد رکھ کر ہر کوئی اپنی زندگی میں نیک اعمال اور عبادات انجام دینے کی کوشش کرے گا، تاکہ اس فانی دنیا سے اس دنیا کے لیے کچھ جمع کر سکے۔ قرآن کریم کے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ وہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ محترمہ راکیل ایوری، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، شدید ذہنی مسائل کا سامنا ہوا اور وہ موت کی دہلیز تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ اپنی موت کے بعد کے حالات کے بارے میں تشویش اور ناامیدی میں مبتلا تھیں۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں اس دن موت سے صرف 2 قدم دور تھی، اور اگر اس وقت میں مر جاتی تو نہیں معلوم میرا کیا حشر ہوتا، مجھے جہنم میں دھکیل دیا جاتا یا کیا ہوتا۔ راکیل ایوری کے ساتھ یہ واقعہ سن 2002 میں پیش آیا تھا، جب وہ امریکہ کے شمال مشرقی شہر ڈیٹرائٹ میں پولیس افسر تھی۔ ان کو گولی لگی تھی اور شدید زخمی ہو گئی تھی۔ سامعین، راکیل ایوری کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف حکومت امریکہ اور ذرائع ابلاغ کے جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود مسلمانوں کے تئیں منفی نظریہ نہیں رکھتی تھیں، بلکہ مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے خلاف تھیں۔ ان کا یہ نظریہ اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے کہ وہ امریکہ کی ایک پولیس افسر تھیں، کیونکہ امریکی پولیس دینی اور قومی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی اور تشدد آمیز رویے کے لیے بدنام ہے۔ امریکی پولیس کے اس دوغلے اور غیر منصفانہ رویے پر مذکورہ اقلیتیں، بلکہ بعض سفید فام افراد بھی سخت احتجاج کرتے ہیں۔ راکیل کہتی ہیں کہ جب میں پولیس افسر تھی اور پولیس خاص طور سے 11 ستمبر کے واقعے کے بعد مسلمانوں پر بلا جواز حملہ کرتی تھی، تو میں بہت پریشان اور برہم ہو جاتی تھی۔ واقعاً یہ رویہ وحشتناک تھا اور مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شدت پسند ہیں یا ان کے خیالات شدت پسندانہ ہیں۔ اچھے اور برے افراد ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، اور ہماری پولیس بھی اچھی اور بری دونوں طرح کی ہے۔ یہ افسوسناک واقعات دیکھ کر میرا دل غمگین ہو جاتا تھا۔ پولیس افسر کی حیثیت سے جب سڑکوں پر میں ان تمام واقعات کو دیکھتی تھی تو مجھے دلی تکلیف ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا رویہ غیر منطقی اور غیر انسانی تھا۔ بے گناہ مسلمانوں پر، جو خود دہشت گردانہ کاروائیوں کے مخالف تھے، پولیس اور ذرائع ابلاغ کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کا شکار افراد کے وحشیانہ حملوں کے منظر دیکھ کر راکیل ایوری کو صدمہ پہنچتا تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہی تشدد آمیز رویہ اسلام کی طرف راکیل کی توجہ کا سبب بنا، لیکن وہ ابھی اسلامی دائرے سے بہت دور تھی۔ سامعین، راکیل ایوری مسلمان ہونے سے پہلے کے اپنے عقائد کے بارے میں کہتی ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے میرے دینی عقائد کوئی خاص اور پختہ نہیں تھے، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ خدا کی اطاعت اور بندگی کیسے کروں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس دین پر عمل کروں۔ میں اسلام کی مخالف یا حامی بھی نہیں تھی۔ میں ہر انسان کا احترام کرتی تھی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین یا مذہب سے ہو، اور میرا یہ نظریہ میرے گھر والوں سے الگ اور ممتاز تھا۔ بہرحال، امریکی پولیس کی سابقہ افسر کا زخمی ہونا، زندگی اور اس کے مقصد، نیز موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا سبب بن گیا۔ وہ نئی زندگی کو اپنی نجات قرار دیتی ہیں، جس میں ان کو دنیا اور دنیا بنانے والے کے بارے میں زیادہ غور و فکر اور صحیح راستہ منتخب کرنے کا موقع ملا۔ کچھ مسلمان دوستوں سے ان کی واقفیت دین مبین اسلام کے بارے میں، نئی چیزیں جاننے اور اس انسان ساز اور معنویت سے مزین دین کے بارے میں تحقیقات کا ذریعہ بنی۔ خیر، اس دل خراش لیکن مستقبل ساز واقعے کے 10 سال بعد راکیل ایوری نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور عظیم اسلامی دائرے میں داخل ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے نے بجا طور پر میری زندگی کا رخ موڑ دیا، اور اب میں موت سے نہیں ڈرتی ہوں، اور جس سے ڈرنا چاہیے وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نیز ہمیں اس بات کا کبھی علم نہیں ہوتا کہ ہمارا کل کیسا ہوگا، آیا کل کا دن دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ کلمہ ابھی پڑھ لیں اور اس پر ہمارا ایمان قائم رہے، کیونکہ صرف ایک ہی خدا کا وجود ہے اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ راکیل ایوری اسلام کو نئی زندگی کی روش اور ایک ثقافت سمجھتی ہیں، اور اعلیٰ معارف الہی کے حصول کا اشتیاق رکھتی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی خواہاں ہیں۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں، میں اسلام کے بارے میں جلد سے جلد جاننا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ اسکارف باندھنے کا طریقہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھتی ہوں، تو میرے لیے یہ کام وقت طلب ہے، یہ سب کام مجھے اکیلے ہی کرنے ہیں۔ البتہ یہ تجربہ غیر معمولی اور ناقابل بیان ہے، لذت اور اطمینان بھرا تجربہ۔ راکیل ایوری کا نماز پڑھنے کا تجربہ بھی دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں روزانہ قرآن پڑھتی ہوں اور عبادت کرتی ہوں، اور میں ابھی عربی نہیں جانتی ہوں، لیکن نماز کا انگریزی ترجمہ جانتی ہوں، لہٰذا نماز کے دوران مجھے قوت قلب اور سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ عربی زبان قرآن و احادیث اور بہت سی اہم اسلامی کتابوں کی زبان ہے، بنابراین عربی زبان سیکھ کر اسلامی معارف کو زیادہ سہولت، تیزی اور اطمینان کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ خداوند کریم قرآن کی زبان کے بارے میں سورہ یوسف کی 2 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے۔ مسلمان کی حیثیت سے نو مسلموں کا پہلا کام معنویت اور ذوق و شوق سے سرشار ہونا ہے۔ مسجد، خانہ خدا اور عبادت کی انجام دہی اور معارف اسلامی کے حصول کے لیے مسلمانوں کے ایک جگہ جمع ہونے کی جگہ ہے۔ محترمہ راکیل ایوری کہتی ہیں کہ انہوں نے اگرچہ بہت سے اسلامی تعلیمات حاصل کر لی تھیں، لیکن ان کو پوری طرح سے سمجھا نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے مسجد جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مسجد میں پہلی بار جانے کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے مسلمان دوست احباب مسجد کے بارے میں بہت کچھ بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پولیس محکمے میں ایک مسلمان تھا جس نے مجھے بہت سارے مسائل بتائے، لیکن میری زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ میں خود مسجد میں گئی اور نزدیک سے مشاہدہ کیا۔ اس طرح راکیل ایوری نے ایک مقدس جگہ پر قدم رکھا، جہاں اسلامی تعلیمات کے حصول اور ان کو مستحکم کیے جانے کے تمام امکانات موجود تھے۔ وہ خود اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، مسجد میں مسلمانوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا اور دوستانہ ہے، وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور میری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں پر میرے بھائی میرے دوست زیادہ بنے ہیں، علاوہ ازی امام مسجد نے بھی مجھے بہت سے نکات سمجھائے ہیں۔ سامعین، مسجد کا ایک اہم کام محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ راکی لیوری اب مسجد کے رفاہی کاموں میں بھی شرکت کرتی ہیں۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں نے ضرورت مند لوگوں کے لیے کچھ کپڑے خریدے ہیں۔ مسجد میں ایک میز اسی کام کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ میز پر لوگ چیزیں لا کر رکھ دیتے ہیں اور ضرورت مند وہاں سے اپنی پسند کی چیز اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ حجاب کے بارے میں اس امریکی نو مسلم خاتون کے خیالات بھی بہت اچھے اور دلچسپ ہیں۔ وہ حجاب کے بارے میں کہتی ہیں کہ اسلام میں جو چیز میرے لیے بہت اہم اور دلچسپ ہے، نیز جس نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، وہ حجاب ہے۔ میں اسلامی پردے سے واقعا خوش ہوں، خاص طور سے یہاں جہاں مرد عورت کو بازاری سامان کی طرح سمجھتا ہے۔ میرے خیال میں حجاب میری حفاظت کرتا ہے، حجاب میرے لیے ایک طرح سے سیکیورٹی ہے۔ مغرب کے پروپیگنڈے کے برخلاف، جس میں پردے کو عورتوں کی آزادی میں رکاوٹ بتایا جاتا ہے، جن عورتوں نے راکیل ایوری کی طرح پردے کو خود اختیار کیا ہے، وہ پردے کو بعض مردوں کی بری نظروں کے خلاف ایک محافظ اور سکون و اطمینان کا باعث سمجھتی ہیں۔ سامعین محترمہ، راکیل ایوری زندگی میں ایک اہم موڑ بنانے والے حادثے کے بعد پختہ ایمان والی مسلمان بن گئی ہیں، اور پہلے والی تشویش اب ان کو نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ کہتی ہیں، اب مجھے سکون و اطمینان اور خوش نصیبی کا احساس ہوتا ہے۔ اب جو بھی حادثہ پیش آ جائے، موت بھی آ جائے، تو بھی مجھے معلوم ہے میری منزل کیا ہے اور یہ کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غرب اردن پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت، غزہ میں 22 فلسطینی شہید۔ ایران کے نائب صدر نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی آگ سے ہونے والے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شخص کا درد سب کا درد ہے۔ ایران کے زیر زمین میزائلی شہر کی رونمائی، ایران کی دفاعی توانائیوں میں پیش رفت۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت مسلم ممالک کو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے مختلف مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اور ہندوستان کی ریاست پنجاب کے کسان رہنماؤں نے اپنے احتجاج کا دائرہ اور وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت اور فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبر دی ہے، جبکہ تازہ جارحیت میں غزہ میں صہیونی جارحیت میں 22 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے ہفتے کے روز غرب اردن کے شہر الخلیل کے مغرب میں واقع ازنا کے علاقے پر حملہ کیا، جبکہ الخلیل کے ہی مشرق میں واقع العروب کیمپ کے مرکز میں فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب بعض ذرائع نے صوبہ سلفیت اور بیت اللحم کے جنوب میں واقع بیت فجار پر صہیونی جارحیت کی بھی خبر دی ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الخلیل کے شمال میں العروب کیمپ میں ہونے والی جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہوا ہے۔ ادھر العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن کے شہر الخلیل کے مغرب میں واقع ازنا کے علاقے پر حملہ کیا اور فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا۔ صہیونی فوجیوں نے رام اللہ میں کفر مالک علاقے پر بھی حملہ کیا ہے۔ دریاسنا فلسطینی اتھارٹی محاصرے اور غرب اردن کے علاقوں میں فلسطینیوں کی سرکوبی کر کے صہیونی حکومت کو اپنی توانائی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ غزہ میں داخل ہونے اور پورے علاقے کے سیکورٹی امور سنبھالنے کی راہ ہموار کر سکے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے حوالے سے صحاب کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی علاقوں میں جاری بحران کے ساتھ ساتھ محمود عباس کی صدارت میں فلسطینی اتھارٹی کی پکڑ کمزور پڑ جانے کے بعد حالیہ ہفتوں کے دوران فلسطینیوں نے فلسطینی اتھارٹی کے محاصرے اور مختلف سیاسی اور سماجی طور پر پیدا ہونے والے مسائل کے پیش نظر فلسطینی اتھارٹی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے حالیہ مہینوں میں صہیونی حکومت کے مقابلے میں آزادی سے آری ایک ادارے کے طور پر سخت اقدام عمل میں لاتے ہوئے غرب اردن اور خود غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف دباؤ کا ہتھکنڈا استعمال کیا اور فلسطینیوں کو مرعوب کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس کی یہ گھناونی کوشش اب بھی جاری ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں اور خبروں میں بتایا گیا ہے کہ تازہ صہیونی جارحیت میں کم سے کم 22 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنوبی لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے حملے میں کم سے کم 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ جنوبی لبنان میں تیرے دبا نامی علاقے میں 2 گاڑیوں پر صہیونی ڈرون حملے میں 6 افراد شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں احتش شعب کے اطراف کے علاقوں اور بنی حیان پر حملے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں لبنان کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بند کرانے کے لیے فوری اقدام کرے اور متاثرہ علاقوں میں کسانوں اور ماہی گیروں کے حقوق کی ضمانت فراہم کرے، نیز صہیونی حکومت کو تاوان ادا کرنے پر مجبور کرے۔ ایران کے نائب صدر نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی آگ سے ہونے والے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شخص کا درد سب کا درد ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بحرانوں سے نمٹنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے، خواہ وہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی اور وحشیانہ جرائم ہوں یا موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والا بحران، جیسا کہ آج ہم کیلیفورنیا میں لگنے والی تباہ کن آگ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی باہم پیوست دنیا میں ایک شخص کا دکھ اور تکلیف سب کا دکھ اور تکلیف ہے۔ ہم امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور حالات کی جلد بہتری کے لیے دعا گو ہیں۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر نے بھی کیلیفورنیا کے متاثرین کے لیے امداد بھیجنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں بھیانک آتش زدگی کے نتیجے میں اب تک 11 افراد ہلاک اور ہزاروں مکانات جل کر راکھ ہو چکے ہیں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہر سے محفوظ مقامات پر چلے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے 14 صوبوں میں لاکھوں کی تعداد میں یمنی شہریوں نے غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ یہ مظاہرے فلسطینی اہداف کی حمایت کی اپیلوں پر کیے گئے۔ سب سے بڑا مظاہرہ دارالحکومت سنا میں کیا گیا، جہاں انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی کی اپیل پر لاکھوں یمنی شہری جمع ہوئے۔ مظاہرین نے فلسطینی اور یمنی پرچم اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور وہ غزہ کی حمایت جاری رکھے جانے پر تاکید کر رہے تھے۔ مظاہرین نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کی مذمت بھی کی۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے تاکید کی ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا ارتکاب کر کے بھی فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کے بارے میں یمنی قوم کو روکا نہیں جا سکے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن کی وزارت صحت نے ہفتے کی صبح خبر دی کہ سنا اور حدیدہ پر امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں میں 1 شخص شہید اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ المیادین نیٹ ورک کی رپورٹ میں ان حملوں کی مزید تفصیلات یا نقصان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جمعہ کی رات صہیونی آرمی ریڈیو نے یمن پر حملے میں شرکت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فضائیہ نے 20 لڑاکا طیاروں سے یمن پر حملہ کیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ ان فورسز نے یمن کے 3 اہم علاقوں کو 50 سے زیادہ بموں سے نشانہ بنایا۔ صہیونی چینل 13 نے دعویٰ کیا کہ حملوں میں حوثیوں کے فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں میزائل ڈپو اور ڈرون اڈے شامل ہیں۔ ارنا کے مطابق جمعے کو امریکی اور برطانوی اتحاد نے سنا کے شمال میں واقع عمران صوبے پر بھی بمباری کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کے صوبوں سنا، الحدیدہ اور عمران پر امریکی، برطانوی اور صہیونی فضائیہ کے مشترکہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے برطانوی اور صہیونی اتحادیوں نے یمن پر اس وقت حملہ کیا جب اس ملک کے عوام ملت فلسطین کی حمایت اور غزہ میں نسل کشی کے خلاف احتجاجی اجتماع میں شرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب پر واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کی حمایت میں کس حد تک گر چکے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ یمن پر امریکہ اور صہیونیوں کے حملے عالمی اداروں کی خاموشی کی آڑ میں انجام پا رہے ہیں، تاہم ان حرکتوں سے غزہ میں صہیونیوں کے مظالم اور انسانیت سوز جرائم سے توجہ ہٹانا ناممکن ہے اور ان اقدامات کو بدستور عالمی قوانین اور انسانی اور اخلاقی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے اس حوالے سے اعلان کیا ہے کہ جارح اتحاد کے حملے کا ہدف صوبہ عمران کے شہر حرف سفیان کے علاقے تھے، جن پر امریکی اور برطانوی طیاروں نے 12 بار بمباری کی۔ المسیرہ نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ امریکی برطانوی اتحاد نے راس عیسیٰ بندرگاہ اور مغربی یمن میں حدیدہ بندرگاہ پر 6 بار بمباری کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے بھی اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی اتحاد کے حملوں کے بعد اسرائیل نے بھی صنعاء میں کچھ مقامات پر بمباری کی ہے۔ اس درمیان انصار اللہ یمن کے ایک سینئر رہنما محمد علی الحوثی نے یمن پر امریکی اور صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکام وحشی گری اور دہشت گردی کی علامت ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے وحشیانہ حملوں سے نہ صرف یہ کہ ہم مرعوب نہیں ہوں گے بلکہ غزہ کے عوام کی حمایت میں ہمارے حوصلے اور بھی مضبوط ہوں گے۔ ایرانی میزائلوں کے نئے زیر زمین شہر کی رونمائی کی گئی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے زیر زمین میزائلوں کے نئے شہر کی رونمائی سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی کی موجودگی میں کی گئی۔ اس موقع پر سپاہ کے کمانڈر جنرل سلامی نے کہا کہ یہ ایران کی میزائلی توانائیوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری پروڈکشن لائن منقطع ہو گئی ہے، لیکن اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی دفاعی توانائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل حسین سلامی نے راہیان نور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج ہم میزائل، ڈرون اور بحری شعبوں میں بے مثال طاقت حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی مزید میزائلوں اور ڈرونز کے شہروں کی رونمائی بھی کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت مسلم ممالک کو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے مختلف مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، عرفا کریم نے تاریخ بنائی اور آج مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 22.8 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں، ہمیں ان کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہم اسلام آباد اعلامیہ کو اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل میں پیش کریں گے۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے اسلام آباد میں مسلم گرلز ایجوکیشن کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ڈنا ہاؤس حملے اور دیگر مقدمات میں درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ عمران خان نے درخواست میں کہا ہے کہ 9 مئی کو میں اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا، سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 2 سال سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور کی جائیں۔ اس سے پہلے درجنوں افراد پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی بنا پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب کے کسان رہنماؤں نے اپنے احتجاج کا دائرہ اور وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست پنجاب کے کسان رہنماؤں نے کھنوری اور شمبھو سرحد پر احتجاج کے دوران متحدہ کسان مورچے ایس کے ایم سے کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال کی بگڑتی صحت کے پیش نظر فوری حمایت فراہم کرنے اور احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایس کے ایم اور کسان مزدور مورچے کے رہنماؤں نے یہ اپیل اس وقت کی جب ایس کے ایم کی 6 رکنی کمیٹی نے احتجاجی مقام کا دورہ کیا۔ کمیٹی نے کھنوری احتجاج کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کسان تنظیموں کے درمیان یکجہتی پر زور دیتے ہوئے مرکز کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی بات کہی۔ ڈالیوال کی بھوک ہڑتال 46ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی کو قانونی ضمانت فراہم کرے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، دولت ہم کو غم عشق نبی۔
سامع نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 رجب اور 11 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔